السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے دنیا کا غم. دنیا کی حقیقت کے تعلق سے کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں. عجب بات یہ ہے اس دنیا کے کہ دنیا میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس دنیا ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس دنیا نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے. یہ دنیا غم کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور اسے دنیا کے ذریعے سے ہمیں آخرت ملے گی. دنیا آخرت کی ضد ہے. دنیا کے تعلق سے جتنے بھی نصوص موجود ہیں قرآن مجید میں یا صحیح احادیث میں، ان سب نصوص میں دنیا کی مذمت کا پیغام ملتا ہے. اور آخرت کو پانے کے لیے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے. تو آج کی نشست میں آخر دنیا کا غم ہے کیا؟ ہر بندہ پریشان ہے، غمگین ہے. دنیا کے اس غم سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس دنیا میں غم کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیا کی کیا قدر و قیمت ہے اور آخرت کی کیا قدر و قیمت ہے؟ ہمارے نزدیک ان دونوں کی کیا قیمت ہے؟ اور کیا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم دنیا کو ہی چھوڑ دیں؟ اگر دنیا آخرت کی ضد ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، یا کوئی اور ہمیں بہترین طریقہ بتایا گیا ہے جس سے ہم دنیا کی اچھائی کو بھی حاصل کر لیں اور آخرت کی اچھائی کو بھی حاصل کر لیں؟ پھر لوگوں کی قسمیں جو دنیا کے غم میں مبتلا ہو چکے ہیں اور پھر جو دنیا کے غم میں مبتلا ہے وہ اس غم سے کب چھٹکارا حاصل کرے گا، اور جو اس غم سے نہیں نکلنا چاہتا، جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ میں چند نصوص آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے دنیا کی حقیقت کھل کے واضح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لہ ولعب، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو صرف متاع ہے اور اس کے لیے متاع ہے جو دھوکے میں ہے. اس دنیا نے بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، اس کی رنگینی اور خوبصورتی نے بہت سارے لوگوں کو اپنے رب سے دور کر رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن وجنت الكافر. جیسے صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. مومن کے لیے کیوں قید خانہ ہے؟ اس لیے کہ مومن قدم قدم پر یہ دیکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے. اس دنیا سے جو کچھ وہ حاصل کر رہا ہے، کیا وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے، فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. اور کافر کے لیے جنت اس لیے ہے کیونکہ کافر کے لیے صرف دنیا ہے، وہ دنیا کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ نہ میں نے مرنا ہے اور اگر مرنا ہے تو فنا ہو جانا ہے، میرا کوئی حساب نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے. اس لیے جب اسے دنیا مل جاتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور جب دنیا اس سے دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھی دنیا سے جانے کی تیاری کر لیتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں خودکشی اور سوئسائڈ کے جو ریٹ ہے مغربی دنیا میں بہت زیادہ ہے، دنیا کے لیے کھلی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی چھوٹی سی بات پہ اس دنیا سے جانے کے لیے تیاری کر لیتے ہیں. اور ان کی ضد میں دیکھیں ایسے مسلمان موجود ہیں جن کو دو وقت روٹی میسر نہیں ہے، دنیا ان کی تنگ ہے لیکن خوشی اور چہرے کی رونق ان سے جاتی نہیں ہے. جو کچھ ان کو رب نے دیا ہے وہ اس سے راضی ہے، حرام کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، دل ان کے کوشادہ ہے، زندگی میں ان کے سکون ہے. گھر چھوٹا سا ہے، گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ جو ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے جگہوں پر رہتے ہیں جہاں پر بجلی بھی نہیں ہے، لیکن واللہ دنیا کا ہر سکون ان کے پاس ہے. اگر ان کی دنیا دیکھی جائے تو سب سے خوبصورت زندگی اور سب سے خوشحال زندگی ان لوگوں کی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس دنیا میں صرف ایک چیز کو جانا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اور جس چیز کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں کیا ہم وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ان کی زندگی کا نصف العین یہی ہے. کہ کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت کے تعلق سے الدنیا ملعونۃ ملعون من فیہا، یہ دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں وہ بھی ملعون ہے، الا سوائے، استثناء ہے، کس چیز کی؟ ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، وما والا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذریعہ بنتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مضبوطی ہوتی ہے، تأیید ہوتی ہے، وعالم ومتعلم، یا اور عالم یا متعلم، یا تو شریعت کا، دین کا عالم ہے، لوگوں کو حق بات سمجھاتا رہتا ہے، لوگوں کو قرآن اور سنت اور منہج سلف کی تعلیم دیتا رہتا ہے، دین اسلام کی حقیقت کیا ہے، دین اسلام پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، اس دنیا کو کس طریقے سے خوبصورت اور سکون کی جگہ بنایا جاتا ہے، آخرت کو کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، عالم ہے. اور اگر عالم نہیں ہے تو پھر چوتھا ہے او متعلم، علم حاصل کرنے والا. عالم کا نصب العین ہے کہ اس نے علم حاصل کر لیا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے، دعوت بھی دے رہا ہے اور صبر بھی کر رہا ہے. دعوت دینا اور صبر کرنا اس کا نصب العین ہے. طالب علم علم کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے قدم آگے بڑھاتا رہتا ہے اور شریعت کا علم حاصل کرتا رہتا ہے، دنیا کی حقیقت اس کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے، آخرت کی طرف اس کے دل میں جگہ کر لیتی ہے، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ طالب علم، کیونکہ اس کی زندگی علم سے روشن ہو چکی ہے، خیر کو خیر سمجھتا ہے اور اسے اپنا لیتا ہے، اور شر کو شر سمجھتے ہوئے اس سے دور اختیار کر لیتا ہے. خیر اور شر کا معیار اس کی عقل نہیں ہو، خیر اور شر کا معیار منطق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، کشف وجد یا خواب نہیں ہے. حق اور باطل کا معیار، خیر اور شر کا معیار، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام وسلم صحیح کی سمجھ کے مطابق. دنیا ملعون ہے، کوئی خیر اس دنیا میں نہیں. کیا خیر ہے اس دنیا میں جس دنیا کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا ملعون ہے. اور لعنت کا معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، کوئی خیر نہیں ہے ایسی چیز میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خود محروم اور دوسروں محروم کر دے. جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے. دنیا کی رنگینیاں، خوبصورتیاں جو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور کر دے، مشغول و مصروف کر دے، حق کو اپنانے سے دور کر دے اور رکاوٹ بن جائے، کیا خیر ہے اس دنیا میں؟ اس لیے پھر استثناء ہے. دنیا میں خیر بھی موجود ہے، اتنی زیادہ برائیوں کے باوجود بھی، اتنی زیادہ لعنتوں کے باوجود بھی ابھی خیر باقی ہے، خیر موجود ہے. کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، دین اسلام کی بنیاد. اللہ کے ذکر کرتا رہتا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، ذکر کے عام مفہوم میں نماز بھی شامل ہے، ذکر کے عام مفہوم میں ہر عبادت شامل ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والا انسان، عبادت کرنے والا انسان اس لعنت سے دور ہے اور اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں رہتا ہے، اپنے رب سے دعا کرتا رہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اور اس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں مضبوطی کا باعث بنے یا ذریعہ بنے، اور عالم ہے اور متعلم ہے. اپنا محاسبہ کر کے ہم دیکھتے چلیں ہم کہاں ہیں. چار چیزیں ہیں جو لعنت سے بچاتی ہیں, دنیا کی لعنت سے محفوظ کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے عام مفہوم میں عبادت, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جس کی بنیاد توحید عبادت ہے. میں توحید عبادت سے کہاں ہوں, میری زندگی میں توحید کے کیا مقام ہے, میرے عمل میں توحید نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, میرے علم میں توحید کی کیا جگہ ہے, میرے عمل میں توحید کتنا ہے, میری دعوت میں توحید کتنی جگہ رکھتی ہے, اور کیا میں توحید پر صبر کرنے والا ہوں کہ نہیں. توحید اور سنت اور منہج سلف پر میں قائم ہوں کہ نہیں, یہ سارے کے ساری چیزیں ذکر اللہ ومن والاہ میں شامل ہیں. علم سے میرا کیا تعلق ہے, عالم تو نہیں ہوں لیکن کیا طالب علم بھی نہیں بن سکتا میں. دنیا کا علم میں نے حاصل کر لیا ہے, میرے پاس کئی ڈگریاں موجود ہیں, لیکن کیا قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی مجھے آتا ہے کوئی؟ میرے زندگی میں میں کتنا وقت دیتا ہوں اس علم کو جو مجھے دنیا کی لعنت سے محفوظ کر دیتا ہے؟ 24 گھنٹے میں سے اس علم کو میں کتنا وقت دیتا ہوں؟ وقت تو ہمارے پاس ویسے نہیں ہے, یہ دنیا ہمارا سارا وقت کھا جاتی ہے, لیکن کیا اپنے آپ کو لعنت کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے, اپنے گھر والوں کو اور اپنے پیاروں کو اس شر سے محفوظ کرنے کے لیے میرے پاس روزانہ 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے؟ کہ اتنے بڑے نالائق ہو چکے ہیں ہم کہ ہم لعنت جیسے شر سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں. تھوڑا سا اپنے مراجعہ کرتے ہیں, اپنا محاسبہ کرتے ہیں, کیا زندگی ہے ہماری؟ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے غم میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں, کیونکہ ہر طرف سے لعنتوں نے گھیرا ہوا ہے, یا تو رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا عذاب و نقمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہماری زندگی میں اگر رحمتیں نہیں ہیں تو پھر دوسری بات ہے, عذاب اور نقمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. راستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے, آسانی اور توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت کے تعلق سے, اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر قیمت بھی رکھتی, مچھر کے پر کے برابر, تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا. ایک گھونٹ پانی سے کافر محروم ہو جاتا اگر اس دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر نہیں مچھر کے پر کے برابر ہوتی. میں کہتا ہوں آمنت باللہ لا الہ الا اللہ, میرے رب نے تو مجھے یہ پیغام بھیجا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ دنیا کی یہ قیمت ہے میرے نظروں میں, اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی یہ قیمت ہے کہ مچھر کے پر کے برابر قیمت بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں میں مومن ہوں, میں مسلمان ہوں, میری زندگی میں دنیا کی کیا قیمت ہے؟ کاش کے مچھر کے برابر ہوتے, پر کے برابر نہ ہوتے, تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی. اب سمجھ آئیے کہ دنیا کا غم نے ہمیں کیوں گھیرا ہوا ہے. جس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے, جس دنیا میں ہر جگہ پہ لعنت ہی لعنت ہے سوائے تنگ چیزوں کے جو ایکسیپشن سے استثناء ہے, تو پھر لعنت اور اس شر میں ڈوب کر سوائے غم کے ملنا ہی کیا تھا؟ دنیا کے غم نے, دنیا کے غم سے ہم رہتے ہیں, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے غم میں جیتے ہیں اور دنیا کے غم میں مرتے ہیں. صبح آنکھ کھلتی ہے دنیا کی تڑپ دل میں جگہ کر لیتی ہے. کام میں جاتے ہیں, کام میں دل نہیں لگتا, کیونکہ حلال کمائی کا تصور ہی نہیں ہے, کنسیپٹ ہی نہیں ہے. صرف کمانا ہے, دنیا کو حاصل کرنا ہے, کسی بھی ذریعے سے ہو, حلال کمائی ہے, حرام کمائی ہے, پیسہ کہاں سے آتا ہے اس سے کوئی غرض, کوئی مقصد نہیں, اسے صرف پیسہ چاہیے. عبد الدرہم اور عبد الدینار ہے, جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی ہاں, ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں جو دینار اور درہم کے غلام ہیں, عبد ہیں, بندے ہیں, ان کا سر جھک جاتا ہے ریال کے سامنے, درہم اور دینار کے سامنے, اپنی آخر گواہ بیٹھتے ہیں, اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں, اپنا محاسبہ کرتے چلیں اور دیکھیں صبح جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو رزق حلال کی تلاش کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اور حرام سے کیسے بچتے ہیں. یہ شخص جو حرام اور حلال کی تمیز نہیں رکھتا, سارا دن واللہ غم میں اس کا دن گزرتا ہے. رشوت لینے کا غم, رشوت مل جاتی ہے تو چھپانے کا غم, اور اوپر والے کو نہ دینے کا غم, اگر دیتا ہے تو پھر کم ہونے کا غم, جھوٹ بولتا ہے تو اس کا غم پکڑا جائے گا, پھر جھوٹ چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولتا ہے پھر اس کا غم. کیا ہم جو کام ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے, جس کی ہم تنخواہ لیتے ہیں ماہانہ, یا تاجر جو اپنی تجارت کرتا ہے, یا مزدور جو اپنی مزدوری کرتا ہے, کیا وہ اپنی اس ذمہ داری کو جیسے کہ ذمہ داری کا حق ادا کرنا ہے ویسے حق ادا کر رہا ہے؟ اور ذمہ داری کا حق ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ راضی حرام میں کبھی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ راضی کام چوری میں نہیں ہوتا. بعض لوگ پیسوں کے چور ہیں اور بعض لوگ کام چور ہیں. سنا ہے بھیا کبھی آپ نے؟ کام چور کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کام کرتے ہوئے جو ذمہ داری کو سونپی گئی ہے اس ذمہ داری سے قاصر رہتے ہیں. 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے, 1 گھنٹہ لیٹ آتے ہیں اور 1 گھنٹہ پہلے جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. گورنمنٹ کے ادارے ہیں, اوپر سے نیچے سب ملے ہوئے ہیں, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جو صبح کیوں میں لگے, لائن میں لگے ہیں فجر کی نماز سے یا اس سے پہلے سے بیچارے, اپنا کام چھوڑا ہوا ہے. بعض بزرگ بیچارے بوڑھے کھڑے ہیں, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, لائن میں لگے ہیں, اور یہ جناب ایک تو دیر سے آ رہے ہیں, پھر موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے, 8 گھنٹے میں سے مشکل سے 3 گھنٹے کام کرتے ہیں, 5 گھنٹے یا باتوں میں یا گپوں میں لگا دیتے ہیں. 8 گھنٹے کا کام جب 3 گھنٹوں میں آپ نپٹائیں گے تو آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ کام کی چوری ہے. رزق حلال یہ نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں الحمدللہ رزق حلال کماتے ہیں, کبھی حرام نہیں کھاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, صبح آفس جاتے ہیں, شام کو واپس گھر آتے ہیں, کسی کی تیری میری میں پڑھتے نہیں ہیں, الحمدللہ. ہمارا جیسا کوئی نہیں, شرم نہیں آتی کہتے ہیں. یہ کام چوری کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے کہا یہ رزق حلال تم کما رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور واللہ ایسے لوگ جتنے بھی آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں نا, دل میں غم باقی رہتا ہے. تو دنیا کے غم سے اگر بچنا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے, دنیا کا حق دنیا کو دو اور دنیا کے رب کے حق اپنے رب کو دو. اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہمارے اوپر. جب اللہ تعالیٰ کے حقوق کے لیے ہم قدم بڑھائیں گے, علم و بصیرت کی بنیاد پر, جہالت کی بنیاد پر نہیں, واللہ یہ دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی. دنیا میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ دنیا کا غم ہوتا ہے، لیکن دنیا کی کمی کا غم نہیں، دنیا کی زیادتی کا غم ہوتا ہے. سبحان اللہ، ایسے لوگ بھی ہیں. رزق یاد رکھیں، دنیا کی جو یہ جو رزق ہے، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ لکھ دیا گیا ہے. ہمارے اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے، آنے سے پہلے، ماں کے پیٹ کے اندر جب ہماری عمر 4 مہینے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں رزق لکھ دیا ہے. واللہ ایک ذرے برابر یہ رزق نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا. اور مرنے سے پہلے یہ رزق مکمل ہو جائے گا، کیونکہ جب تک رزق باقی ہے موت آنے والی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت تک کوئی نفس مرے گی نہیں جب تک اس کا رزق مکمل نہیں ہوتا. رزق مکمل ہو گیا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. کتنا ہے اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب میں چھپائے رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رزق مقرر کیا ہے، واللہ وہ ہماری سوچ سے بھی بالاتر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں آئیں، اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی سب سے پہلے ہمارا رسم العین ہو، اور دنیا والوں کو حق بھی ہم دیں، اور پھر آخرت میں ہم جنت حاصل کر لیں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری میں آیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض ایسے لوگ موجود ہیں، دنیا کی کثرت نے ان کو پریشان کیا ہوا ہے. اکثر لوگ دنیا کو کھونے کی وجہ سے یا پانے کی وجہ سے پریشان ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جب دنیا ان کو مل جاتی اور حلال کمائی سے، تو دنیا کی زیادتی نے ان کو پریشان کیا ہوا ہے کہ اس دنیا کا کرے تو کیا کرے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، ان کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی دی گئی، اور خوشخبری سنانے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ رمضان میں روزے کی حالت میں افطاری کے قریب بیٹھے ہوئے ان کی آنکھیں تر ہو گئیں، رو پڑے. تو کسی نے پوچھا کیا ہوا، کہتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر مصعب بن عمیر شہید ہوئے، وہ قتل کیا گیا. تو ہمارے پاس اس وقت دیکھ لے دنیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں سر قلم کرنے والے کے لیے دنیا کیا تھی، اس وقت کیا تھا ان کے پاس. کہتے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت ایک چادر تھی جس سے ہم نے ان کو کور کر لیا، اگر ہم سر کو ڈھانپ لیتے تو پاؤں باہر نکل آتے، اگر پاؤں ڈھانپ لیتے تو سر باہر نکل آتا. اور مصعب مجھ سے بہتر تھا، فرماتے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے بہتر تھا، مجھ سے اچھا تھا. لیکن اس وقت ہمارے پاس دنیا میں سے صرف یہی ایک چھوٹی سی چادر تھی جس سے اس عظیم صحابی کو چھپانے کے لیے، کور کرنے کے لیے پورا جسم کو ہم کور نہ کر سکے. اور فرماتے ہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، وہ بھی مجھ سے اچھا تھا. پھر روتے رہے یہاں تک کہ افطاری نہ کر سکے اس کو. پھر فرماتے ہیں مجھے یہ خدشہ ہے، یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہی خیر کی جلدی کر دی ہے، جو ہمیں ابھی ملا ہے دنیا میں، دنیا کھل گئی ہمارے لیے، مجھے یہ ڈر ہے کہ آخرت میں ایک کمی نہ ہو جائے. جو کچھ دنیا میں ہمیں ملتا ہے، جو خیر ہم حاصل کر رہے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جتنا خیر کی کثرت دنیا میں ہوگی اتنی ہی کمی آخرت میں ہو سکتی ہے. تعجیل الخیر دنیا میں ہو گیا تو آخرت کی کمی تو پھر نقصان ہے نا. کیوں؟ کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے. تو فنا کی جگہ میں اگر ہم بہت سارا خیر ہی پا لیں تو وہ فنا ہونے والا ہے دنیا کے ساتھ, اور آخرت میں اگر تھوڑے سے خیر سے بھی محروم ہو جائیں تو وہ تھوڑا سا خیر ہمیشہ کے لیے محرومی ہے, کیونکہ آخرت ہمیشہ کے لیے ہے. سبحان اللہ. فکر آخرت کی وجہ سے دنیا کا غم باقی رہتا ہے بعض عظیم لوگوں کو. آخر میں جس حدیث سے ہم نے درس کا خطبے کا آغاز کیا اسی سے اسی حدیث سے ہی خطبے کا ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بھی ترمذی کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے, من کانت الآخرۃ ہمہ, بات کریں دنیا کے غم کی, جو اس دنیا کے غم سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا اور آخرت کی فکر نہیں رکھتا اس کی سزا کیا ہے, اور جو آخرت کی فکر رکھتا ہے اور دنیا میں سے صرف وہ حاصل کرتا ہے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کانت الآخرۃ ہمہ, جس کی آخرت اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے, آخرت کا غم میں مبتلا ہے, کیا ملے گا اسے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے غنا کو, امیری کو اس کے دل میں کر دے گا. ایسا انسان دل کا امیر ہے, دل کا غنی ہے. جو دل کا غنی ہوتا ہے تو پھر اس جیسا کوئی ہے نہیں, وہ پھر دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتا. اس کی مختصر چھوٹی سی دنیا بھی اس کے لیے سب سے بڑی دنیا ہوتی ہے, چھوٹا سا گھر جھوپڑی بھی سب سے بڑا محل ہوتا ہے. ہر طرف سے سکون ہی سکون ہوتا ہے کیونکہ وہ دل کا امیر ہے. آنکھوں کے امیر بہت ہیں, ہاتھوں کے امیر بہت ہیں, جسم کے امیر بہت ہیں, لیکن دل کے امیر بہت کم ہیں. اور دل کی یہ امیری, دل کا یہ غنا صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے. یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, لیکن دنیا اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے, مومن کو بھی دیتا ہے, دشمن کو بھی دیتا ہے, دوست کو بھی دیتا ہے, اپنے ولی کو بھی دیتا ہے, دنیا سب کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن آخرت اللہ تعالیٰ صرف اپنے پیاروں کو دیتا ہے. دل کی امیری اور دل کا غنا, دل کی بے پرواہی اللہ تعالیٰ صرف اپنے پیاروں کو دیتا ہے. کون ہے ان کی نشانی علامت کیا ہے؟ جن کو آخرت کا غم لگا ہوا ہے, آخرت کی فکر ہے. تو سب سے پہلے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں امیری بھر دے گا, دل کا غنی ہو جائے گا. وجمع له شمله, اور اس کی بکھری دنیا کو اللہ تعالیٰ سمیٹ دے گا, ہر بکھری چیز کو اللہ تعالیٰ سمیٹ دے گا. اور سب سے پہلے اس کے پیاروں کو اللہ تعالیٰ سمیٹ دے گا, اس کے قریب کر دے گا. یہ ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ جائیں گے, یہ دوریاں, یہ نفرتیں قرب اور محبت میں بدل جائیں گی. کب؟ جب فکر آخرت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں دل کا غنی بنا دے گا. دل کا غنی بنا لیا واللہ یہی خیر کافی تھا, لیکن نہیں, اور خوشخبری بھی ہے. کیا خوشخبری ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی ہر بکھری چیز کو سمیٹ دے گا. دنیا میں کیا پریشانی ہے, دنیا کے سارے غموں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. یہ جمع شمل میں سب کچھ آتا ہے, جو بھی دنیا کی پریشانی ہے, روزی ہے, روٹی ہے, روزگار ہے, بچوں کی تعلیم ہے, ادھار ہے, جو بھی غم ہے, اللہ تعالیٰ سب کو سمیٹ دے گا. وہ جمع له شمله, ایک اور ایئر باقی ہے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا اس کے قدم میں پڑی ہو. دنیا کے ایک عجیب سا قانون ہے, جو دنیا سے دور بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے, اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بھاگتا رہتا ہے, دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آتی. یہ کر کے دیکھ لیں. اور جو انسان, جو مسلمان دنیا کو میں سے کوئی چیز چھوڑتا ہے اپنے رب کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے جو اس نے چھوڑا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھنا, یہ دنیا کے قوانین ہیں. یہ نہیں کہ دنیا کو حاصل نہیں کر سکتا, اپاہج نہیں ہے, لولا لنگڑا نہیں ہے, دنیا کے پیچھے بھاگ سکتا ہے, دنیا کے پیچھے بھاگتا نہیں ہے, اسے دنیا کو پسے پش ڈالا ہوا ہے. نصب العین آخرت ہے, فکر آخرت کی ہے, دنیا سے وہ بیزار ہے, دنیا کو اس نے طلاق دی ہوئی ہے, دنیا سے دور ہے, دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. دنیا سے طلاق کا مراد ہے کہ دنیا کو چھوڑ چکا ہے. آخر میں بتاؤں گا میں کہ زہد اور تصوف میں کیا فرق ہے, آخر میں بتاؤں گا. لیکن دنیا کو اس نے چھوڑا ہوا ہے. جب فکر آخرت ہے, دل کا غنی ہے, اس کی ہر بکھری چیز اللہ تعالیٰ نے اللہ نے سمیٹنا ہے. دنیا والوں نے نہیں سمیٹا, سمیٹ کے سکتے ہیں ہمارا. اللہ تعالیٰ ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ دے گا, اور ہر دور چیز کو اللہ تعالیٰ قریب کر دے گا, اور ہر بکھری چیز کو اللہ تعالیٰ سمیٹ دے گا. وہ تھا دنیا وہ ہے راغمہ, اور دنیا اس کے قدم میں پڑی ہوگی, مجبور ہو کر دنیا اس کے قدم میں پڑی ہوگی. دنیا خود چل کے اس کے سامنے آئے گی, مجبور ہو جائے گی دنیا اس عظیم انسان کے سامنے. اس دنیا کے رب نے اس دنیا کو مجبور کر دیا اس کے سامنے, کیونکہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ, اب آیتیں ہیں دوسری طرف, اور جس کا غم یہ دنیا ہے. دنیا کا غم ہی ہمارا موضوع ہے نا, سن لیں. دنیا کے غم میں ڈوبے ہوئے لوگ, اور جس کی غم, جس کی پریشانی دنیا ہے, اس کو کیا ملے گا؟ سن لیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جعل اللہ فقرہ بین عینی, اللہ تعالیٰ فقر کو, محتاجی کو اس کو آنکھوں کے بیچ میں کر دے گا. محتاج رہے گا ساری زندگی, فقیر رہے گا, ہر چیز اس کو کم نظر آتی ہے. ملٹی ملینئر ہوگا, پیسوں کی کمی نہیں, محلوں کی کمی نہیں, فیکٹریوں کی کمی نہیں, گاڑیوں کی کمی نہیں, بیوی بچوں کی کمی نہیں, ہر چیز موجود ہے سوائے سکون کے, ایک چیز نہیں ہے, سکون اس کی زندگی میں نہیں ہے. اس لیے اس سکون کے حاصل کرنے کے لیے اور دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے, محتاج ہے بیچارہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دنیا کے غم میں مبتلا لوگ, لوگوں کو جو سب سے بڑی مصیبت پہنچتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے جو پہلا عذاب پہنچتا ہے, وہ محتاج رہیں گے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی محتاج ہے. کیوں؟ کیونکہ فقیری, محتاج آنکھوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. جعل فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ, نعوذ باللہ من الخذلان, اور اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بکھیر دے گا, ہر جڑی ہوئی چیز کو اللہ تعالیٰ بکھیر دے گا, ہر سمٹی ہوئی چیز کو اللہ تعالیٰ بکھیر دے گا. نہ تو اس کے رشتے جڑے ہوئے ہیں, نہ اس کا مال اس کے کام آ رہا ہے, نہ اس کے پیارے اس سے خوش ہیں, نہ اس کے دوست اس سے راضی ہیں, سب اس سے ناراض ہیں, سب کو راضی کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے. بیوی کو راضی کرتے تو بچے ناراض ہیں, بچوں کو راضی کرتے تو بیوی ناراض ہے, دونوں کو راضی کرتے ہیں والدین ناراض ہیں ان کو راضی کرتا ہے, بہن بھائی اور بہنیں ناراض ہیں ان کو راضی کرتا ہے, دوست ناراض ہیں, راضی کرنے کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے, اس کی دنیا بکھری ہوئی ہے. دنیا کیوں بکھری ہوئی ہے؟ اس کی عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی زندگی میں فکر آخرت ہی نہیں ہے. آخرت کی سوچ ہی نہیں ہے, اپنے رب کو راضی کرنے کا طریقہ جانتا نہیں ہے, نہ جاننا چاہتا ہے. ہر راستہ اختیار کر چکا ہے, ہر راستہ اختیار کر چکا ہے دنیا میں سوائے ایک راستے کے, الصراط المستقیم کے. جانتے نہیں ہیں کیا ہے, ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اور تیسری بات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. دنیا کے غم میں تو یہ ڈوبا ہوا انسان مبتلا ہے, اس کی آنکھوں کے بیچ میں فقیر لکھ دی گئی ہے, بکھرا ہوا انسان ہے, دنیا پوری بکھر گئی ہے, اس کی کوئی چیز جڑی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور دنیا میں سے اسے صرف وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا. اس کو پتا ہے کہ میرے تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا گیا وہی مل رہا ہے, تو پھر دنیا کا غم کیوں ہے؟ عجیب بات ہے نا, تو پھر دنیا کا غم ہی کیوں ہے, شروع سے غم کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اسے اپنی تقدیر پر, اللہ تک لکھی ہوئی تقدیر پر کوئی قناعت نہیں, مانتے ہی نہیں. زبان سے نہیں مانتا تو کافر ہے, زبان سے تو کہتے ہیں میں اللہ نے میری تقدیر لکھی ہے, لیکن عملاً کہاں مانتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی تقدیر اپنے عمل سے لکھوں گا, اپنی محنت سے لکھوں گا, میں اپنی تقدیر بدل سکتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی تقدیروں کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے, بعض تاجر کہتے ہیں, نعوذ باللہ, ہندو کہتے ہیں, کرسچن بھی کہتے ہیں, لیکن بعض مسلمان پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں, اندھے گونگے بہرے ہو گئے شاید. اپنے تقدیر کے ہاتھ سے کوئی لکھ سکتا ہے؟ تمہاری حیثیت یہ کیا ہے بےچارے؟ اللہ کی قسم, اگر اللہ تعالیٰ تمہیں صحت نہ عطا فرماتا, تمہیں عافیت نہ عطا فرماتا, اللہ کی قسم تم چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے. اپنے ہاتھوں سے تو تقدیر لکھنے والا ہے, یہ ہاتھ حرکت کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے فالج کے مریض کو کیسے بستر پر لکڑی کی طرح پڑا ہوتا ہے؟ اس کو اس مرض میں کس نے مبتلا کیا ہے؟ عبرت ہے ہمارے لیے. یہ بھی تھوڑی دیر پہلے چلتا پھرتا ہوا انسان تھا, اس کا بھی ایک مقام تھا اس دنیا میں, آج بستر پر پڑا ہوا ہے, کل لوگ اس کے محتاج تھے, دنیا والے اس کے پاس چل کے آتے تھے, محتاج تھے اس کے, آج یہ صرف اپنے بستر سے ہلنے کے لیے, کروٹ بدلنے کے لیے, اپنے پیٹ پر زخم سے بچنے کے لیے, اس درد کو دور کرنے کے لیے ایک کروٹ کا محتاج ہے, کوئی مجھے آئے تھوڑا سا میرے جسم کو ہٹائے ہو, میں اپنی کروٹ بدل لوں. کسی شخص نے کہا تھا کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے میری کمائی ہے, اتیتو علی علم عندی, میری محنت ہے, میرا علم ہے, میری کمائی ہے, میرے بازوؤں کا زور ہے, جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے میرا ہی کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے خزانوں کو خسف کر دیا, زمین میں دھسا دیا, نہ وہ رہا نہ اس کا خزانہ رہا, تا قیامت عبرت کے لیے مثال بن کر رہ گیا. قارون کہاں ہے اور اس کا خزانہ کہاں ہے؟ آخر میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے غم سے بچنے کے لیے دنیا کو ہی چھوڑ دے, یہ مطلب ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. یہ دین وسطیت کا دین ہے, میان روی کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں سے بھلائی اور خیر کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا, بلکہ ہمیں ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس دنیا میں سے جو بھی بھلائی ہے وہ بھلائی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. ربنا, اے ہمارے رب, آتنا, ہمیں عطا فرما, فی الدنیا, دنیا میں سے, حسنتاً بھلائی, وفی الآخرت, اور آخرت میں سے, حسنتاً بھلائی. پہلے دنیا ہے پھر آخرت ہے, کیونکہ آخرت میں جانے کے لیے دنیا کا سفر کرنا ہی پڑے گا, جس کی دنیا نے اس کی آخرت کہاں ہے؟ جو پیدا نہیں ہوا اس کی آخرت کہاں ہے؟ تو آخرت اس کے لیے ہے جس کی دنیا ہے. تو دنیا میں آ کر ہی ہم دنیا میں پیدا ہوں گے, پھر مریں گے, پھر آخرت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. یہ دعا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم عبادت میں بار بار کیا کرتے تھے. جانتے کہاں پہ؟ طواف کرتے وقت. طواف عظیم عبادت ہے, چاہے حج کا طواف یا عمرے کا طواف ہو یا نفل طواف ہو, طواف کرتے وقت مسنون یہ دعا ہر چکر میں, طواف کے ہر چکر میں, رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہر چکر میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. الرکن والحجر الاسود, یہ جگہ جو ہے اس جگہ کی خصوصیت یہ ہے کہ رکن یمانی کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں, حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں, یعنی کعبے کے سب سے زیادہ قریب ہم ان دونوں مقاموں میں ہوتے ہیں سبحان اللہ. اور ان دونوں کے بیچ میں جو ہم نے دعا کرنی ہے یہ جامع دعا کرنی ہے. آپ پورے حج عمرے میں کچھ دعا کریں نہ کریں, اگر آپ یہی دعا کر لیتے ہیں تو دنیا کی بھلائی بھی حاصل کر لی ہے, آخرت کی بھلائی بھی حاصل کر لی ہے, اور جہنم سے چھٹکارا بھی حاصل کر لیا ہے, اور چاہیے کیا؟ اور کون سی دعا باقی رہتی ہے؟ ہماری سارے دعائیں اسی معنی کی گرد گھومتی رہتی ہے کہ نہیں؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ دنیا کی بھلائی, آخرت کی بھلائی, جنت اور جہنم سے چھٹکارا, اور یہی ہم مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس عظیم عبادت میں. اور یہ دعا مسنون کس وقت بھی آپ مانگ سکتے, صرف نہیں کہ اسے طواف کرتے وقت. سید عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے, کثرت سے. ہم بھی کثرت سے دعا کریں, سجدے میں دعا کریں, تشہد کے بعد, سلام سے پہلے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی دعا تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو. یہ وقت, یہ جگہ دعا مسنون کی جگہ ہے, آپ یہ دعا یہاں پر بھی مانگ سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تلاوت قرآن ہے, سجدے میں تو منع کیا گیا ہے. یہ تلاوت قرآن نہیں ہے, ہم تلاوت نہیں کر رہے, ہم دعا کر رہے ہیں. اور دعا اگر قرآن مجید کی آیات میں سے ہو تو سجدے میں بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ تلاوت نہیں ہے, یہ دعا ہے. اور تلاوت اور دعا میں فرق ہے. دنیا کو چھوڑ دینا, دنیا کو مکمل طلاق دے دینا کا نام ہے تصوف. 40 سال ایک بادام پہ گزارا کرنا یہ تصوف ہے, اور شرعاً یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 صحابہ کے تعلق سے, کون سے 3 صحابہ؟ یہ وہ 3 صحابہ تھے جو ایک خاص سوچ لے کے آئے تھے اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے کے لیے آئے تھے. گھر میں آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہ تھے, تو اپنی خبر سنا کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو, واپس چلے گئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں, گھر والے یہ خبر دیتے ہیں کہ بعض صاحب آئے تھے, 3 صاحب آئے تھے اور یہ باتیں کر کے گئے ہیں. ایک نے کہا, ایک صحابی کہتا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, کبھی افطاری نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں ساری زندگی ساری رات قیام کرتا رہوں گا, تہجد پڑھتا رہوں, کبھی سوؤں گا نہیں. اور تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. یعنی دنیا سے مکمل بیزاری ہے, دنیا چاہتے نہیں, دنیا کو چھوڑنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خبر سنی خوش ہوئے کیا کہ میرے پیارے صحابہ ہیں, دنیا کو بالکل چھوڑ رہے ہیں, آخرت کی ان کو فکر لگی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ آیا, پھر لوگوں کو جمع کیا اور مختصر سے جامع خطبہ دیا, نصیحت کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار میں ہوں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا سب سے زیادہ میں ہوں. میری دنیا دیکھیں, میری زندگی بھی دیکھیں. میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، میں تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا ہے وہ مجھ میں سے نہیں. دنیا کو چھوڑنے والے، مکمل چھوڑنے والے، یہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو یہ فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے وہ مڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں. صحابی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا کیوں نہ ہو، جو سنت سے منہ موڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارا نہیں ہو سکتا. مرغب عن سنتی فلیس منی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے دور تھے، اگر چاہتے تو دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہوتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا، کھجور پانی پہ گزارا کرتے رہتے تھے. تو پھر یہ کیا ہے، یہ دنیا سے بیزاری نہیں ہے؟ جی ہاں، بیزاری ہے لیکن تصوف نہیں ہے. اسے کہتے ہیں زہد. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ کی زندگی زہد کی زندگی تھی، اور زہد کا معنی ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا. دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کو مکمل چھوڑنا تصوف ہے، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا زہد ہے. اور زہد کی جو ایک جامع تعریف ہے جیسے کہ ابو سلیمان الدارانی نے کی ہے، جامع علوم الحکم ابن رجب حنبلی نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں زہد کی تعریف میں جو جامع اور اچھی تعریف انہوں نے بیان کی ہے، زہد ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مصروف نہیں کرتی، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مصروف کر دیتی ہے وہ زہد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو آپ کو مشغول مصروف نہیں رکھتی، دنیا میں سے وہ چیز لینی ہے یا دنیا میں سے اتنا حصہ لینا ہے جو آپ کو اللہ کے ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کے دین سے مشغول مصروف نہ رکھے. سبحان اللہ، یہ زہد ہے، یعنی دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگنا، دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ دنیا کا غم ہے، اور دنیا کو مکمل چھوڑ دینا یہ دوسرا ایکسٹریم ہے، افراط اور تفریط ہے. میانہ روی کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، یہ میانہ روی ہے. زہد کی زندگی میانہ روی کی زندگی ہے. حلال کماؤ، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے قدم بڑھاؤ، توکل کرو، اور رزق کے حلال کی تلاش میں جاؤ، اسباب شرعیہ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر قناعت کا راستہ اپناتے ہوئے اس کو قبول کرو، اس پہ راضی ہو جاؤ، اور مزید کی رزق حلال کی تلاش میں رہو، اور اپنا سارا وقت اپنے رب کے ذکر میں، اپنے رب کے شکر میں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لگاؤ. یہ زہد کا راستہ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.